جب تک وہ چلے گا اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور ایک وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اس دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا. اس کا ملک ہے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا کوئی مشیر نہیں. وہی ایک ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. باقی سب مخلوق ہیں اور سب کمزور ہیں. سب مخلوق ہیں، سب کمزور ہیں. ایک دوسروں کو، ایک دوسروں پر فوقیت دی ہے اللہ نے طاقت قوت کے اعتبار سے. انسانوں کو آپس میں ایک دوسروں پر مان دولت ہے، طاقت قوت ہوئی، عقل اور سمجھ میں کسی کی کم کسی کی زیادہ ہے. وہ اللہ کی دین ہے، اسی کی دی ہوئی. اور جو کچھ جس کو ملا ہے وہ سب امتحان کے لیے، سب کا امتحان. جس کے پاس جس نوعیت کی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، وہ ایک وقت متعین تک ہے، پھر وہ چیزیں دنیا میں انسان کے ہاتھ سے چلی جائے یا انسان ان چیزوں کو چھوڑ کے چلا جائے، دونوں میں سے کوئی چیز ہو. جو جس حال میں جن نعمتوں میں ہیں وہ امتحان دے رہا ہے. کسی کا اللہ تعالیٰ دنیا پھیلا کر دے کر امتحان کرتا ہے، تو کسی سے لے کر کرتا ہے، دونوں امتحان دے رہا ہے. کسی کو نعمتیں دی ہیں، کسی سے لی ہیں، امتحان کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ آزما رہا لیے السلام علیکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. نفع میں وہ چیز بچے گی جو عمل کے طور پر انسان کے پاس جمع ہو، وہ انسان کا نفع ہے. جو عمل ہے اس کے پاس، عمل ہے سارے. اس لیے وجود دے کر اللہ نے سب کو چانس دیا ہے، جتنی نیکیاں کرنا ہو سکتا ہے. صرف مال مالا کرے ایسا نہیں، غریب بھی نیکیاں کر سکتا ہے. صرف تندرست کرے ایسا نہیں، بیمار بھی نیکیاں کر سکتا ہے. سب کے لیے کھلا ہوا چانس. जितनी नेकियां करना चाहे, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, जितना जखीरा जमा करना चाहे अभी चाहे। इसलिए आमाल का अजर और सवाब अल्लाह ने बताया, नमाज पढ़ने पर, रोजा रखने पर, ज़कात देने पर, सदका करने पर, तस्बीह पढ़ने पर, तकबीर पढ़ने पर, फिर मुख्तलिफ अवकात में उसको पढ़ने पर क्या मिलेगा। अभी दोनों चांस है इंसान के पास, नेकी करना चाहे तो नेकी कर ले, गुनाह करना चाहे तो गुनाह कर ले। हदीना नजदई, दोनों राहें खोली, और जितना करना चाहे चांस है, गुनाह करने वालों को भी चांस मिलता है, अल्लाह की तरफ से उनको भी मौका मिलता है, एकदम से पकड़ नहीं देता, और एकदम से अल्लाह ताला गुनहगार के गुनाह को लोगों के सामने भी जाहिर नहीं करता, पर्दा डालता है, उसके गुनाह पर अल्लाह पर्दा डाल देता है, लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। इसलिए अमूमन जाहिर होने के बाद जब आदमी कहता है कि मैंने पहली बार किया, ऐसा नहीं होता, अल्लाह हमसे ज्यादा बड़ा छुपाने वाला है, सत्तार है, छुपाता है, अपने बंदे के ऊपर पर्दा डाल देता है। यहां तक कि फरिश्तों को भी हुक्म होता है कि वो गुनाह करने वाले के गुनाह को भी ना लिखे, उसको मोहलत दे, चांस दे, तोबा कर ले, अगर वो तोबा कर ले तो लिखे। नेकी वाले को तो हुक्म है, जैसे नेकी का इरादा किया लिखे, फिर कर गुजरे तो उस पर लिखे, गुनाह का इरादा किया लिखेगा नहीं, दाहिनी तरफ वाला बाईं तरफ वाले को रोकता है, कभी ठहर, गुनाह कर लेने के बाद भी कहता कभी ठहर जाए, ये तोबा कर लेगा, अगर वो तोबा कर लेता है तो वो नहीं लिखता। तो गुनाह के सुजूर के बाद भी इतना चांस अल्लाह दे रहा है, उसकी पर्दापोशी करता है, छुपाता है, क्योंकि अल्लाह के बंदा है, अल्लाह के बंदे हैं। एक माँ का बेटा होता है तो माँ कितना छुपाती है अपने बच्चों का, अपने बच्चों के ओयूब पर पर्दा डालती रहती है, उसके बाप से भी छुपाती है, बच्चों बच्चियों के ओयूब माँ उसके बाप से भी छुपाती है, उसके अलग उनका बाप हो तो उसमें रहम का एक हिस्सा है। हदीस पाक में कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर 70 माओ से ज्यादा रहम करता है, 70 माओ से ज्यादा, वही रहम की वजह से तो पूरी कायनात चल रही है, रहम की वजह से दुनिया चल रही है, अगर वो रहम ना हो तो हमारे हालात और हमारे आमाल तो ऐसे हैं कि हम जमीन पर जिंदा रहने के काबिल नहीं, ऐसे काम है, लेकिन उसका रहम गालिब, इन रहमती सबकत गज़बी, अल्लाह खुद कह रहा है मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब, इसलिए वो चांस देता रहता है। मौत के आखिरी सांस तक, नजा के वक्त तक, नजा में आ गया फिर चांस खत्म, वहां तक चांस रहेगा कि आदमी अपनी गलत जिंदगी से रुजू करे, तौबा करे, वापस आ और अपने गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह से अपना मामला क्लियर करे, साफ करे। खाता चुपते करते हैं, पुराना उधार में चलता रहता है, बाकी पढ़ रहा है, बाकी कभी तौफीक हो जाती है, जाकर भाई देखो भाई तुम्हारे 8,000 निकलते, 6,000 निकलते, 5,000 निकलते, 50,000 निकलते, लो भैया ले लो खाता क्लियर करो, चुपते करो। तो ऐसे यहां दुनिया में हमारे पास चांस है कि खाता क्लियर करो, इसलिए हदीस में आता है जिसकी तशरीह में उलमा ने लिखा कि मोमिन की शान के खिलाफ है कि उसके जिम्मे कोई कबीरा गुनाह हो, جیسے سمجھدار آدمی سمجھدار آدمی
ذرا بھی شعور و عقل رکھتا آدمی اس کی پانچ کے خلاف ہے جو اس کے کپڑوں پر پہانے لگا ہوا لگے گا میرے
ارے بھائی لگے
نہیں
اور کبھی راستے میں چل رہا تھا جا رہا تھا اور بھینس نے دم ہلا دی ہلا دیتے ہیں مزے مطلب بھینس اور اس کے چھینٹے لگ گئے تو کیا کرے گا آدمی کیا جمعہ کو عادت پہنے تو اتوار کو بدلوں گا ایسا کیا کیا کر رہا ہے وہ کپڑے نکال دیتا ہے یہ عقل مند اور شعور مند انسان کی شان کے خلاف ہے تو چاہے کتنے اچھے اور نئے کپڑے ہوئے وہ اتارتے اگر نہیں اتارتا ہے تو لوگوں کو ڈاؤٹ جائے گا اس کے متعلق کہ حاجی صاحب کو تھوڑی سی بھئی یہ اتنا بہانا لگا ہوا ہے پیچھے کرتے پر اور پہن کے پھر رہے ان کے بچوں کو کہیں گے کوئی والد صاحب نے ضرور رکھ کے ان کی شان کی ایسے ایمان والے کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ ہو کسی بھی قسم کا چاہے اللہ کے گناہوں میں سے ہو یا مخلوق کے ہو وہ اپنے اوپر باقی رکھ کر وہ جی نہیں سکتا اس کی بدبو ہی ایسی ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر اس کو چین نہیں آئے جیسے وہ پاخانہ چپل میں لگ جاتا ہے کبھی آدمی جہاں جاتا ہے بدبو اس کے ساتھ ہوتی ہے گھر میں گیا تو وہاں بھی پریشان ہو جاتا ہے کہاں پھر تلاش کرتے کرتے نکلے ہوئے چپل کے کونے پر لگا تو پھر وہاں سے آدمی دھو کر اچھی طرح صاف صفائی کر کے ادھر ادھر لگا دیتا ہے ہاتھ کہ اس کی بدبو سے جان چھوٹے ہمارے کسی قیمت پر آتی ہے اس سے جان چھوڑا ایسے ایک مومن ایمان والا اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں نماز چھوڑنا شراب پینا جھوٹ بولنا گناہ کرنا سودی کاروبار کرنا اس نوعیت کی جو گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی کا ٹٹھا کرنا کسی کو گالی دینا کسی کا حق دبانا کسی کا مال دبانا کسی کی غیبت کرنا حسد کرنا بغض رکھنا کسی پر الزام لگانا یہ سارے بڑے گناہ ہیں تو اس نوعیت کا کوئی گناہ اگر آدمی سے ایمان والے سے سرزد ہوا تو ایمان والے کی شان کے خلاف کہ وہ اس حالت میں ایک دن بھی گزارا ایک دن بھی نہیں رہ سکتا اس کو بدبو آئے گی اس کو کہ میں نے برا کیا وہ سو نہیں سکتا چین سے اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑے گا ایمانی حس جو ہے وہ اس کو آمادہ کرے گی پہلے معافی مانگے پہلے توبہ کرے نفس اور پوجے گا نفس لیکن اس کا ایمان اتنا غالب ہوگا کہ نفس کی چلے گی نفس ہر جائے گا لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو ان کا قصہ ہے مالک بن دینار وہ خواب دیکھا انہوں نے پندرہ شعبان کی رات وہ جا رہے ہیں اور میدان میں شب قائم ہو گیا اور لوگ جا رہے ہیں نقصہ نقصی میں اور وہ تو ان کے پیچھے ایک سانپ پیچھے لگ گیا وہ بھاگے اس سے بچنے کے لیے اور پھر ایک جگہ دیکھا کوئی بڑے میاں میرے بہت بوڑھے تھے کمزور تھے انہوں نے کہا بھائی مدد کرو بولے میں تمہاری بھائی صاحب مدد تو نہیں کر سکتا میں اتنا طاقتور نہیں میں تمہاری مدد کروں لیکن اتنا کر سکتا ہوں تم کو راستہ بتا دوں کتنا چلے گا وہاں مسلمانوں کے کچھ بچے ہیں تمہارا بھی کوئی نکل آیا تو تمہارا کام ہو جائے گا تو تعبیر اس کی یہ ہوئی کہ وہ جو سانپ تھا وہ تو گناہ تھا اور وہ بہت بڑا مضبوط اژدہے کی شکل میں تھا اور وہ بڑے میاں کیا تھا ان کی نیکیاں تھیں ان کی نیکیاں تو نیکیاں کمزور تھیں تو ایسے جب ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے تو گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور آدمی پہ احساس بھی نہیں ہوتا نمازوں پر نماز کتنی چھوڑی وہ بھی یاد ہے حالانکہ ایک چھوڑنے کا کتنا بڑا وبا ہے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنا ایک روایت میں کفر تک آدمی پہنچ جاتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر اتنا بڑا گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی زمین پر فرض نماز کو چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے فرض نماز چھوڑنا تو یاد بھی نہیں ہے کتنی چھوڑی ہو
کتنی نمازیں قضا ہوئی، اور دیگر جو فرائض اللہ کے روزے ہیں، زکات ہیں، اور جو حقوق اللہ کے ہیں، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکا نہ دینا، یہ دونوں طرف متعدد حق ہیں، اللہ کا بھی ہے، بندے کا بھی ہے. پھر خالص بندوں کے حق ہیں، ہر ایک کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، کسی کی جان پر، مال پر کسی کو اجازت نہیں. جیسے مال لینا ناجائز ہے، ایسے عزت لینا بھی جائز نہیں، کسی کے بیچ میں اس کی برائی کرانا، جیسے اس کا مال دبانا حرام ہے، ایسے اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا بھی اور روبرو کہنا، پیٹھ پیچھے غلط روبرو کہنا جائز ہوگا، وہ بھی غلط ہے. گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وہ قتال کو کفر اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. تو یہ گناہوں کا بوجھ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی اپنے اوپر لادے پھر رہا اور پتا نہیں اس کا اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام بہت برا ہے کہ آدمی اپنے ساتھ یہ گناہ لے کر جائے گا، اپنے ساتھ لے کر عمل لے کر جائے گا، اچھا ہو گیا. وہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی، یہ تین بھائیوں کی مثال دی. ایک تو وہ ہے جو گھر پر ہی رخصت کر دیتے، قریبی رشتے دار جو گھر میں ہو، اور اس کا مال، اس کا مال، دولت، جائیداد، زمین، سب وہیں سے اس کو رخصت پہ، ساتھ میں نہیں جاتے. قریبی رشتے دار نمبر دو، اس کو قبر تک چھوڑتے، دوست رشتے داروں کا. اور تیسرا اس کا بھائی، اس کا عمل، جو بھی عمل ہے، اچھا عمل ہے تو اچھا ہے، اور برا عمل ہے تو برا عمل اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا جاتا ہے. اور جتنے چانس ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی چانس نہیں. اب تو اس کا عمل جو نکلے گا وہ. ایمانی پاور اگر آدمی کے پاس ایمانی طاقت ہے تو وہ ایک لمحہ بھی گناہ کے ساتھ جینے کو راضی نہیں رہے، چاہے اس گناہ کو چھوڑنے میں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، سب کچھ دے دینا پڑے دے دے گا، لیکن گناہ کی حالت میں رہنے کو مسلمان پسند نہیں کرے گا. نیکی کے ساتھ رہے گا. جیسے شعور اور حس والا آدمی ہے تو وہ بدبو کے ساتھ نہیں رہے گا، نئے کپڑے اتار دے گا، یہ نہیں چاہتا اتارنے کو، ابھی پہنے، نئے سلوارے سے دو مہینے سے انتظار میں تھا کہ عید آئے گی کپڑے پہنے، اور ابھی پہن کر نکلا آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہے اور ناپاکی لگ گئی تو آدمی نیچے چاہتا نہیں اتارنے، لیکن چونکہ ایسے ہو گئے کہ اس کو رکھنا مناسب نہیں تو آدمی کپڑے اتار دے گا. ایسے چاہے کتنا ہی آدمی گناہ کا عادی ہو چکا ہوگا اور اس میں کتنی بھی لذت آتی ہوگی اس گناہ میں، لیکن ایمانی حس اور ایمانی پاور ہے تو آدمی اس گناہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، چھوڑ دے گا اس کو. ایمان ایسی طاقت ہے. صحابہ کے حالات دیکھے ہم، ایمان سے پہلے کیا حالات ہیں، عمومی ماحول میں گناہ ہے ہر قسم کے، عبادت بھی گناہوں کے ساتھ، کہ بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے، اور بجائے اللہ کی تسبیح پڑھنے کے تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اللہ مقام و تسلیہ، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹی بجاتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے کر، اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. تو عبادت کر رہے ہو بھی گناہ کے ساتھ، اور دیگر جو چیزیں ان کے ماحول کی، ان کے ماحول میں جو جاہلیت کہلائی گئی، جاہلیت، اس جاہلیت میں جو چیزیں عام تھی، رائج تھی لوگوں کے اندر، سود، زنا، ناجائز تعلقات عام تھے، ناجائز تعلقات اس زمانے میں عورتوں سے، اور سود عام تھا، شراب یہ عام تھا، اور نیکی کے دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے ایمان قبول کرتے گئے تو ویسے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے جیسے جیسے حرمت آتی گئی, زنا کی حرمت آئی, زنا کو چھوڑ دیا. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة, چھوڑ دیا اسے. جاہلیت میں ان کی دوستیاں تھیں عورتوں سے, لڑکیوں سے, ختم کر دیا. اسلام مسلمان ہو گیا, اب جائز نہیں ہمارے لیے. اللہ کا حکم آ گیا, اس کو ختم کر دیا. حالانکہ عام اس کا رواج تھا جاہلیت میں, ناجائز دوستی اور تعلقات بنانے کا, اور اس کے فخر سے تذکرے کرتے تھے فخر کے ساتھ, اور قصیدے پڑھتے تھے اس کے, اپنی معشوقاؤں کے نام کے اشعار پڑھتے تھے. عام ماحول تھا اس کا, جیسے ویسٹرن کلچر میں آدمی ہے, مغربی تہذیب وہی ہے. ایک ایک آدمی دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس سے ناجائز تعلق بناتا ہے. جاہلیت ہے, اللہ کے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے, حلال اور ثواب چھوڑ کر جو جائز نکاح کے ذریعے سے جو بیوی آدمی کے پاس تھی اس میں اجر اور ثواب ہو. حضور علیہ السلام نے جب بیان کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آدمی کی خواہش پوری ہو اور ثواب بھی ملے. تو حضور نے کہا کہ اگر آدمی حلال ملنا چاہے تو گناہ ہوگا, تو صحابہ نے کہا ہوگا. تو پھر حضور نے کہا صحیح جگہ ثواب کو نہیں ہو, آدمی کی حاجت پوری کر رہے ہیں, خواہش پوری کر رہے ہیں, طریقہ اللہ نے بتایا. اس لیے نکاح کو اسلام نے عام کر دیا اور سستا کر دیا, نکاح کو سستا رکھا اور عام رکھا. اس کے لیے کوئی زیادہ کنڈیشن ہے, کوئی زیادہ قواعد شرائط, کسی قسم کا کوئی معیار, کوئی تقدم, کوئی خرچہ؟ بلکہ حدیث میں اعظم النکاح برکتن ایسرہ مغنتن, یہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اس نکاح کو فضیلت والا بنا تاکہ نکاح عام رہے, غریب سے غریب اپنی بچی بچے کی شادی آسانی سے کرے. اور اس کا طریقہ بھی ایسا رکھا کہ آدمی کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو, ایک روپیہ وہ آدمی بھی نکاح کر سکتا ہے. کتنے روپئے؟ ایک روپیہ. ایسا فقیر ہے کوئی؟ ایک روپیہ بھی نہ ہو تو اس کو بھی نکاح کرنا ہو تو کر سکتا ہے کہ ادھار مہر رکھ لیں. اور جس کا دنیا میں کوئی رشتہ دار نہ ہو وہ بھی نکاح کر سکتا ہے کہ دو کہیں بھی کوئی بھی اجنبی گواہ لے آ رہا ہے آدمی کہیں سے, دو گواہ لے آئے, دو گواہوں کے بیچ میں مولانا نکاح پڑھانے والے نہیں چلو, کہیں گے ہم نہیں پڑھائیں گے تمہارا, تمہارا کوئی رشتہ دار. تو وہ دو آمنے سامنے بیٹھ گئے دو گواہوں کے درمیان میں, یا الگ الگ بھی دو گواہوں کے درمیان انہوں نے اقرار نتیجہ قبول کر کے تو نکاح ہو گیا. رہنے کا گھر نہیں تو بھاڑے کا رکھ لیا, بھاڑے کا بھی نہیں جنگل میں جا کے چوپڑی بنا دی اور زندگی گزار. اتنا آسان رکھا اس کو کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے, عام ضرورت ہے. اگر اس کو مشکل بنایا گیا تو پھر ضرورت اٹکے گی لوگوں, اور عام ضرورت اٹکے گی تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا. دوسرے راستے کھولے اور معاشرہ خراب ہوگا. اس لیے اس کو بہت آسان رکھا تاکہ گناہ وجود میں نہ آ, گناہ وجود میں, اور معاشرہ پاک صاف رہے, صاف ستھرا رہے, عزتیں محفوظ رہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر عزتیں پامال ہوگی, نظریں خراب ہوگی, عزتیں پامال ہوگی, لڑکیاں لڑکے محفوظ نہیں رہیں گے اور آدمی کی عزت جائے گی. عزت بہت بڑی چیز ہے, مال سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ عزت. عزت پر خراب ہے, عزت پر آنچ نہ آنے. اس لیے اس کو آسان کر دیا جاتا تاکہ گناہوں کا باب بند, دروازہ بند ہو جائے. جاہلیت میں گناہوں کا دور دورہ تھا اس لائن کی, اسلام نے آ کر ایک آسان طریقہ بتا دیا نکاح کا. اس آسان طریقے کے ذریعے سے ہر ایک کی ضرورت آسانی سے پوری ہو, اور گناہ کا دروازہ بند ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرو، کوئی غلط نظر بھی نہ اٹھا، منع کر دیا اس سے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نہیں پھیرا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکائیں، جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ایسے عورت کسی اجنبی مرد کو بھی، اس کا پتہ ہے اسے. خالی اتنا نہیں کہ وہ برقعے میں آ گئی تو اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے ذمے ہے کہ وہ بھی کسی کو نہ دیکھے، اندر سے بھی، اندر سے بھی ہو اجنبی کو نہ دیکھے. یہ اللہ کے محرمات میں سے اللہ نے منع کر دیا، اجنبی سے بات نہ کرے، مرد بھی عورت بھی، غیر محرم اجنبی، ہر غیر محرم، چاہے وہ چچا داد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، مامو زاد بھائی ہو، محلے کا پڑوسی بھائی، جو جس سے نکاح جائز ہے وہ سب غیر محرم، اس کو منع کیا. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پڑتا ہے؟ دیور سے، تو حضور نے فرمایا الحمد الموت، کہ تیرا دیور تیرے لیے موت، تیرا دیور موت. عمر میں چھوٹا ہوتا ہے ہم مطلب ایک ہی گھر میں رہنا ہوتا ہے، اور شیطان تو دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان کا جو استاد نفس ان دونوں کے ساتھ، دیور سے پڑتا، بلکہ دیور موت، اس سے خطرہ زیادہ ہے، گناہ کا اندیشہ ہے، روک دیا کہ وہ حد میں رہے گناہ کی طرف نہ جائے. اگر ایمان میں قوت ہوگی تو یہ ساری حدیں آسان ہو جائے، ایمان میں قوت، اور ایمان میں قوت رہی ہے تو ان حدود کی پامالی ہو اور گناہ کی حد میں آدمی چلا جائے گا، اپنے نفس کے، نفس کی شرارت، اپنے نفس کے مکر سے نہیں بھول پائے گا. بہت سارے گناہوں سے بھائی اب اس زمانے میں تو کہ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، سود سے بچنا بہت مشکل ہو گیا، جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا، مشکل نہیں ہوا ہے، بہت مشکل نہیں ہوا. ایک اٹا کٹا تندرست پہلوان جیسا آدمی 50 کلو ایک بوری پوری اٹھا کر وہ لے کر چلا جا گیا، اس کو بخار آ گیا، اس کو بخار آیا تو اس کو 5 کلو کی تھیلی جو اٹھائے گا، بھائی میرے لیے بہت مشکل ہے، بھائی پرسوں تک تو 50 کلو اٹھاتا تھا اور آج کیا ہوگا؟ بولے بخار ہے. اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں 50 کلو، یہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بخار نے اس کو کمزور کر دیا ہے. ایسے ہر گناہ سے بچنا مشکل نہیں، لیکن بخار لگا ہے دل پر تو نظر نہیں جھکا پاتا، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں، اس کو دیکھتا ہی رہے خالی، کیا کوئی فائدہ نہیں دیکھنے میں، لیکن نظر نہیں جھکا پاتا کیونکہ اندر بخار، اندر بخار، جھوٹ سے نہیں بچ پاتا، حالانکہ چار آنے کا فائدہ نہیں، خالی خالی بولتا یا کسی اور کا فائدہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو عمر نے کہا کہ بڑا بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے، بیوقوف آدمی کہ دنیا بنانے کے خاطر کس کو نقصان پہنچا. پھر کہا کہ مہا بیوقوف بتاؤ، مہا بیوقوف، مہا بیوقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا، تو اپنا کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ دوسرے کے لیے بولتا ہے، سود کے پیپر پر دستخط دوسرے کے لیے کرتا ہے کہ دوسرے کو لون لینے کی ہے، اور گواہ بن جاتا ہے خوشی سے، گڑبڑ دوسرے نے کی ہے اور اس کی حمایت میں آستینے چڑھا دیتا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، حالانکہ قصوروار وہی ہے اور حمایت ہی بنتا ہے اس میں کہ میرا بھائی بس ہمارا محلے کا، ہمارے گاؤں کا، تو فائدہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے کے خاطر آدمی اپنے دین کو نقصان پہنچا. اور اس کی وجہ یہی ہے, بنیادی وجہ اندر بخار, ایمان کی کمزوری ہے. ورنہ ایمان آدمی کا ایمان جو رہبری کرتا ہے, ایمان کے ساتھ فراست ایمانی ہوتی ہے, ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے جس میں نیکی اور گناہ کی تمیز ہوتی ہے. نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فائدہ کس میں نقصان کس میں. فائدہ کی چیز لے لے گا اور نقصان کی چیز چھوڑ دے گا, چاہے لاکھوں روپے جاتے ہو کہ نقصان کس میں. جب ایمان کا نور ہوگا تو یہ دکھتا ہے, اور جب ایمان کا نور نہیں ہوتا تو آدمی کو دکھتا نہیں. جیسے آدمی یہ موسم میں گاڑی لے کر جاتا ہے, فور ویلر, لائٹ اچھی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گھڑے بھی دکھتے ہیں راستے میں, تیز اچھی لائٹ, اور لائٹ اچھی نہیں ہوتی تو بڑا بھی نہیں دکھتا آدمی, اندر گرتا ہے پتہ چلتا ہے, حالانکہ لائٹ چل رہی ہے لیکن نہیں دکھا. ایسے ایمان کا نور, جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو صغیرہ گناہ, حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی کے لیے چھوٹا سا گناہ ایسا ہے جیسا کہ پورا پہاڑ اس پر گر رہا, اتنا اس کو بوجھ معلوم ہوگا. اور منافق گناہ پر گناہ کرتا جائے گا اور اس پر ایسا لگا جیسے مکھی بیٹھی تھی اس کو, کہ نفاق کے ساتھ اور ضعف ایمان کے ساتھ گناہوں میں مزہ آتا ہے, اور قوت ایمان کے ساتھ نیکیوں میں مزہ آتا ہے. جب ایمان قوی ہوتا ہے تو نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے, بھلائی کرنے میں مزہ آتا ہے, نماز پڑھنے میں, روزہ رکھنے میں, صدقہ دینے میں, خیرات کرنے میں, کسی کی خیرخواہی کرنے میں, کسی کی دلجوئی کرنے میں, دو آدمیوں کی صلح کرانے میں, اس میں مزہ آتا ہے, ایسے کاموں میں اچھا لگتا ہے. اور ایمان میں کمزوری ہے تو گناہوں کے کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے. نماز جیسی نماز میں بھی آدمی کو مزہ آتا کہ اندر ضعف ہے ایمان میں, نماز میں سستی رہتی کہ ایمان کے ساتھ نفاق مل گیا ہے, اندر کچھ ہو رہا ہے باہر کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے تذکرہ کیا ہے جن کے ایمان کے ساتھ نفاق ملا ہوا ہے, اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے آتے ہیں, چستی نہیں ہے, بشاشت ہی نہیں ہے طبیعت میں, بشاشت ہی نہیں. اور اللہ کو یاد کرنے کا ذرا سی, امام صاحب نے 30 سیکنڈ بڑھا دی فجر میں تو آدمی گھڑی دیکھتا رہتا کہ آج وہ نویں قرآن پڑھنا کی. حالانکہ مومن کو تو مزہ آتا ہے قرآن سننے میں, مومن کو کیا آتا ہے مزہ, معذور ہوگا تو بیٹھ جائے گا, آدمی معذور ہے لمبا نہیں کھڑا رہ پاتا تو بیٹھ جائے گا, بیٹھ کر سنے گا, مزے سے سنے گا. لیکن لمبی نماز پر اس کو شکایت پیدا ہوگی, وہ تو جو قصہ آتا ہے اس کو لوگ دلیل بناتے تھے, وہ حضرت معاذ کا نا فتان ہوتا یا معاذ والا, وہ قصہ ہے نا اس میں, انہوں نے تو بہت لمبی پہ سورہ بقرہ پڑھ ڈالی تھی عشاء کی نماز میں, عشاء کی نماز میں اور لمبی قرات کر ڈالی مسنون قرات سے اوپر. تو کوئی مزدور صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہوگا کہ ہمارے عشاء میں ایسا ہو, تو حضور نے معاذ کو بلا کر کہا کہ ایسا ہو, اور ہمارے تو مسنون قرات غائب ہو گئی. جو مسنون قرات ہیں فجر میں 100 آیتیں 60 آیتیں, پہلی میں 100, دوسری میں 60 آیت, اس طرح, اور اس میں پیچھے کی جو صورتیں ہیں تو ایک صورت دو رکعت میں تھوڑی ہے, لیکن ذرا پڑھ لے امام صاحب نے تو پیچھے سے آدمی اور صاحب شو آج بہ موڑ میں ہوتا نہ جاتا. جب ایمان اندر ہے ایمان تو تلاوت کلام پاک میں مزہ آتا ہے, طبیعت اچھی ہوتی ہے تو کھانے میں کیسا مزہ آتا ہے, طبیعت اچھی ہے صحت اچھی ہے تو کھانے میں مزہ آتا ہے, اور طبیعت اچھی نہیں تو ایک لقمہ اٹھا بھائی نہیں, ارے کھاؤ نہیں نہیں ہمارا نہیں چاہ, ارے لے لو نا تھوڑا سا, نہیں نہیں بالکل نہیں, طبیعت ٹھیک نہ تھی ہماری تو کھانا بھی نہیں چلتا آدمی کو, ضرورت کا کھانا ہے, کسی کام میں کوئی باتیں کرتا تو اچھی نہیں لگتی, بیٹھنا اچھا نہیں لگتا آدمی لیٹ جاتا ہے, ایسے جب ایمان میں ضعف آتا ہے تو اعمال کا مزہ چلا جاتا ہے. روزوں میں مزہ, آدمی روزے رکھتا ہے ماحول ہے نہیں رکھیں گے تو کیا کہیں روزے, لیکن روزے کا مزہ اس کا ٹیسٹ, روزے کا مزہ. حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے, اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا الی رمضان, یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. دو مہینے پہلے سے مزہ آ رہا ہے, رمضان کے انتظار ہو رہا ہے, اور پھر رمضان آتا تو پائچے چڑھا دیتے تھے عبادت کے لیے, روزے اور تلاوت تراوی اور صدقہ خیرات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات رمضان میں تیز آندھی کی طرح بڑھ جاتی تھی, جیسے نارمل واتاورن میں ہوا چلتی ہے چلتی رہتی, تو سال بھر ایسے تو چلتی تھی خیرات, لیکن رمضان آتا تھا تو تیز آندھی کی طرح خیرات کرتا, اور رات اللہ کے سامنے تراوی, تراوی 20 رکعت پوری کرنے کا نام تراوی نہیں, تراوی تو رمضان کی رات کو عبادت میں گزارنے کے لیے, ایک گھنٹے میں پوری کر کے بھاگنے کا نام پڑا تراوی. تراوی تو پھر رمضان کی مبارک راتیں ہیں, تو وہ راتیں کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ نماز میں گزرے, تو جتنا لمبا وقت اس میں گزرے زیادہ اچھا. تو 5-5 منٹ کا حساب ہوتا, تمہارے مسجد میں کتنے بجے نکلتے ہیں کہ 9:45 ہمارے یہاں 8:15 چلو کل سے میں تمہارے, اچھا آنے جانے میں 15 منٹ لگتے ہیں. یہ محلے کی مسجد آپ کے گھر میں یہاں داخل ہو تو سیدھا وہاں آنے میں 10 منٹ لگائے, پھر وہاں سے آنے میں راستے میں بازار ہے تو آدھا گھنٹہ وہاں رک جائے, لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں 10 منٹ آدمی ٹھہرنے کو راستے. جمعہ کے دن تمہارے یہاں کتنے بجے جمعہ ہے, 5 منٹ کا فرق دیکھتا ہے تو 10 منٹ پہلے یہاں سے جاتا, 5 منٹ کے فرق کے لیے. تو اللہ کے گھر میں اتنا وقت زیادہ گزارے زیادہ اچھا ہے, یا کہیں دور جا کر آدمی جلدی نماز پڑھے زیادہ اچھا ہے. لیکن چونکہ اندر ضعف ہے اس لیے طبیعت چلتی نہیں تھا, قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا, سستی سے کاہلی سے عین وقت پر آدمی امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو کے باہر ہیں, اور جیسے سلام پھیری سلام پھیرتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء, کہ نہ ادھر کے ہیں نا ادھر کے, اللہ کہہ رہا ہے نہ ادھر نہ ادھر. اندر ایمان اس لیے بنانے کی ضرورت ہے کہ نمازوں میں جی لگے, تلاوت کلام پاک میں طبیعت چلے, اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے, اللہ کی بات کہنے سننے میں مزہ آئے, خالی تقریر سننے کا مزہ نہیں. یار چٹکلے اچھے ہیں اور کوئی مقرر ہے شاندار ہنسانے والا رلانے والا تو آدمی جم کر, اور سیدھی سیدھی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو آدمی کو نیند آتی, تعلیم میں حدیثیں پڑھتے ہیں تو آدمی سو جاتا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول کی بات, اللہ کے رسول کی بات. امام الانبیاء کی بات, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا, اللہ کا کلام. گانے سننے والوں کو جو گانے سے لطف لیتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا, ان کی زبان ان کو آتی نہیں, اردو ہندی جس زبان میں وہ گانا سن رہا ہے, لیکن صرف وہ جس آدمی کا عاشق ہے وہ پڑھ رہا ہے اس لیے سن رہا ہے. پوچھو سننے والوں سے کیا کہہ رہا ہوں, اکثریت وہ جن کو کچھ پتہ نہیں چلتا اس کلام میں کیا گانے میں کیا ہے, وہ پتہ نہیں اس کا مفہوم مطلب, لیکن جو پڑھ رہا ہے یا جو پڑھ رہی ہے اس کی محبت دل میں ہے, اس لیے آدمی کان لگا لگا کر سنتا ہے. اور کلام الہی, کلام الہی اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو آدمی کو چاہے سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن, لیکن مزے لے کر آدمی قرآن سنے گا, مزے لے کر سنے گا, تلاش میں رہے گا کوئی پڑھتا ہو تو میں جا کر بیٹھ کر سنوں. حضور علیہ السلام سے تعلق اور محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا گھنٹوں بھر آدمی سنتا رہے گا, گھنٹوں بھر سنے گا کہ میرے نبی کی بات ہے اور میرے نفع کی بات ہے. اس میں خاص قسم کا نور ہے, اللہ کے کلام میں اور حدیث پاک میں ایک خاص قسم کا نور ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے، دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ کلام اللہ میں، کلام رسول اللہ میں ایک خاص قسم کا نور ہے، جب آدمی کثرت سے اس کو سنتا رہتا ہے، کثرت سے سنتا ہے تو پھر وہ دل پر اثر کرتا ہے، دل کی دنیا بدلتا ہے، گناہوں کی ظلمت چھٹ جاتی ہے اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رسول سے تعلق ہوگا تو اللہ رسول کی بات چاہے کوئی بھی کرتا ہو، آدمی متکلم نے دیکھو نہیں، کہیں وہ اللہ کی بات تو آدمی بیٹھ جائے گا، اعلان سنا کر دین کی بات ہوگی تو آدمی بیٹھ جائے گا، دین کی بات ہو رہی آدمی پیٹ نہیں پھیرے گا، تعلیم ہو رہی ہوگی بیٹھ جائے گا، بلکہ نہیں ہو رہی ہوگی تو آدمی کوشش کرے گا کہ میں تعلیم سنوں، حضور کی باتیں سنوں، جو سراسر خیر کی باتیں، نفع کی باتیں، بھلائی کی باتیں، آپ کی بات بہترین تعلیمات ہیں آپ کی باتوں میں، کیسی بہتر اور پیاری پیاری باتیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی پیاری باتیں کی ہیں، ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق۔ تاجر آدمی اگر اپنے تجارت کے فضائل سنے تو تجارت کے فضائل میں حدیثیں ہیں، تجارت کے فضائل میں حدیثیں ہیں۔ مزدور آدمی تو مزدوری کی فضیلت کی حدیث ہے، شادی کرنے والے کو شادی کرنی ہے تو شادی کی فضیلت کی حدیث ہے، بچوں کی پرورش سے متعلق آدمی کو اگر ذوق ہے اس کا تو اس کی حدیث ہے، یتیم بیواؤں کی کفالت کے آدمی کو وہ ہے تو اس کی حدیث ہے، تجارت کرنی ہو تو تاجروں کی فضائل ہے، اور آدمی کا ذوق ذرا رنگریلیوں کا ہے، رنگریلیوں کا ذوق ہے، اچھے اچھے منظر دیکھنے کا اور اچھے خوبصورت چہرے دیکھنے کا اور خوبصورت چہروں کی خوبصورت باتیں سننے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا کتنا تذکرہ کیا، جنت سنے بیٹھ کر۔ اس سے تو اچھا ہے کہ آدمی غلط فحش فلمیں دیکھے اور غلط فحش باتیں سنتا ہے حسن و جمال کی، تو جنت کی سنے آدمی، ثواب کا ثواب، ذوق کا ذوق پورا ہو جائے اور ثواب کا ثواب، اور اللہ کا یقین بڑھ جائے، عمل میں جان پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کلام پاک میں اجمالی طور پر جنت کا تذکرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تفصیل سے جنت کو کھولا ہے، جنت کا دروازہ، کتنے دروازے ہوں گے، کیسے دروازے ہوں گے، کیسے استقبال ہوگا اور کیسے دخول ہوگا اندر، پھر جنت کیسی ہوگی، اس کی نہریں کیسی ہوگی، کتنی قسم کی نہریں، کیسی شراب، اور وہاں کی زمین کیسی، گھاس کیسی، اس کے درخت کیسے، درختوں کے تنے کیسے اور درختوں کی شاخیں کیسی، پتے کیسے، وہ پتوں سے بجنے والی آواز کیسی ہوگی، اس کے پھل کیسے، اس کے میوے کیسے ہیں، اور اس کی سواری کیسی، وہاں کا حسن و جمال کیسا، اور وہاں کے بازار کیسے ہوں گے جنت، وہاں باتیں کیا ہو رہی ہوں، وہاں کے خادم اور غلام کیسے ہوں گے، نصیریا کیسے ہوگی، گاؤں تکیے کیسے ہوں گے، جنت کیسی ہوگی، اس کے دروازے اور اس کے کمرے کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی، وہاں کی عورت کیسی ہوگی، پھر اس کی تفصیل پوری ڈیٹیل بیان کی، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی کھال کیسی ہوگی، اور اس کا حسن کیسا ہوگا، اور اس کی پنڈلیاں کیسی ہوگی، وہ پنڈلیوں میں گودا کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کی محبت کیسی ہوگی، وہ کیا اشعار پڑھے گی، ساری چیزیں اندر۔ لیکن اللہ رسول سے تعلق ہو تو اللہ رسول کی بات سننے میں مزہ آئے، پھر آدمی ذوق سے پڑھے گا، پھر آدمی شوق سے، ذوق سے یہ دنیا کی ناچنے گانے والیوں کی کیسٹیں نہیں رکھے گا، ان کی ناولوں کی کتابیں نہیں رکھے گا، اس سے تو نفرت کرے گا کہ یہ تو ساری گندگی خباثت ہے، ساری گندگی دل و دماغ کو آلودہ کرنے والی اور دل و دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں، اس میں آدمی بہت ذوق نہیں رکھے، قرآن کو رکھے، پھر قرآن کے جس موضوع پر اس کو زیادہ رغبت ہے جنت کی لائن کی کتاب آدمی لا کے رکھے گا، جس میں جنت کا تذکرہ کیا اس کو پڑھتا رہے. اللہ کی ذات و صفات سے متعلق آدمی پڑھے گا کہ اللہ کی صفتیں کیا کیا ہیں, لیکن اس کا تعلق اندر سے ہے. اندر سے جس چیز کی محبت اندر ہوگی اس کے پیچھے آدمی سب کچھ ختم کر دے گا, سب کچھ لگا دے گا, جان بازی پہ لگا دے گا. اس لیے ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر محنت کرے اور اللہ کا تعلق پیدا کرے, اللہ سے دوستی کرے. جس نے سامنے سے آفر کیا ہم سب کو آؤ دوستی کرو, تعلق بناؤ, تعلق بڑھاؤ, کوئی انتہا نہیں اس کی. جتنا آدمی جانا چاہے پرواز کرے, چڑھتا ہے جاتا ہے, اس کی معرفت کے راستے میں سفر کرے, کوئی اینڈ نہیں اس کا. اپنا تعلق اللہ سے بنا, جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ لوگوں سے مستغنی کر دے گا. اور ہر قسم کا ڈر خوف دل سے نکال دے گا, ہر قسم کا. دل میں طمانینت, ایک خاص قسم کا سکون, رحمت خاصہ, سکینہ. یہ اللہ کی رحمت خاصہ سکینہ. دنیا میں جیسے کمرے کو ٹھنڈے کرنے کے اسباب ہوتے ہیں, بھائی تو بہت گرمی ہے, کبھی پنکھا چلا ہے تو گرمی تھوڑی دور ہوتی ہے, لیکن ابھی پوری تسلی نہیں ہوتی. پھر کسی نے کولر چلا ہے تو اس سے بھی پنکھے سے زیادہ فائدہ ہے, لیکن ابھی تھوڑا وہ باقی رہتا ہے. اور شوقوں میں بھی اے سی چلا لیا تو اچھی تسلی ہو جاتی ہے, باڈی کو ملتی ہے. ایسے رحمتیں مختلف قسم کی اللہ کی, رحمت خاصہ جو اللہ کی سکینہ ہے اس کے نیک بندوں کے دلوں پر اتر, تو ساری گھبراہٹ ان کی ختم ہو جائے. جیسے گرمی میں گھبرا ہے آدمی, اے سی کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ, پانچ منٹ میں ساری گھبراہٹ, سارا پسینہ کافور ہو جاتا ہے اور آدمی فریش ہو جاتا ہے, ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے. سر گرم تپا ہوا سر تھا, سر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کپڑے بھی گرم ہو چکے تھے باہر گرمی میں, وہ ٹھنڈے ہو جاتے اور تسلی ہو جاتی. تو ایسے آدمی دنیا کی گھبراہٹوں سے گھبرایا ہوا ہے, جیسے اللہ کی رحمت خاصہ سکینہ اس پر اترتی ہے اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اسباب اللہ نے اتارے, رحمت اتارنے کے بھی اور عذاب اور لعنت اتارنے کے بھی اسباب. گناہوں کے جو راستے ہیں وہ عذاب اور لعنت اترنے کے, اس لیے گنہگار کو کبھی سکون نہیں ملتا. گنہگار وہ گناہ کے ساتھ کبھی سکون حاصل کر ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں کر سکتا وہ. اور نیک آدمی کبھی پریشان ہو نہیں سکتا, چاہے اس کی دنیا کتنی تنگ ہو جائے, کتنی تنگ دنیا اس کی, اس کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں بچا, لیکن اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, اور اس کے کاموں کو اللہ بنائے گا. اس کے پاس اسباب نہیں ہے, اور کھنڈ نہیں ہے کسی کی, لیکن اس کا کام اللہ کر دے گا. مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں. یہ راستہ ہے شارٹ وے, سب سے سیدھا اور شارٹ, زیادہ تھکنے کا نہیں. اللہ کو راضی کر کے آدمی اپنے کام کرے اور نیکی کے راستے سے کرے, گناہ کے راستے سے کرے, چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے اس کو چھوڑ دے, اس راستے سے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی جس میں اللہ نے منع کر دیا, جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے. وہ آدمی کے لیے ترقی کا نہیں بلکہ وہ پکڑ کر دیا. اس لیے ہر ایک سے تقاضا مطالبہ یہ کیا جا رہا کہ اللہ کے دین کی دعوت میں محنت میں لگ کر اپنی ذات پر محنت کر, اپنے اوپر محنت کر, اپنا ایمان بناوے, اپنی نماز بناوے, اپنا اللہ سے تعلق پیدا کرے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرے, آپ کی محبت دل میں بٹھاوے. ہاں یہ تو قصباً بتکلف کرنا پڑے گا, اگر نہیں ہے تو ہمیں بتکلف ایسا کر کے حضور کی محبت دل میں لانی پڑے گی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی علیہ السلام کا حق ایمان والوں پر ان کی ذاتوں سے بھی زیادہ ہے، ہماری اپنی ذات سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کی محبت بتکلف اتارنی پڑے، ابتدا میں آپ سے تعلق نہیں اتنا زیادہ، آپ کو جانتے ہی نہیں اور نہ تعلق ہے نہ آپ کے طریقوں سے لگاؤ ہے، تو آدمی کو بتکلف آپ کی زندگی پڑھ کر، آپ کی واقعات سن کر، درود شریف کی کثرت کر کے، آپ کی سنتوں کی پابندی کر کے آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی، وہی ذریعہ نجات ہے دنیا آخرت میں، وہی ذریعہ نجات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطان کو پال دی، آپ کی محبت دل میں ہو، آپ کے طریقوں کی عظمت ہو، آپ کے طریقے کے سامنے دنیا کی کچھ بھی آ جائے وہ ہیج، آپ کی آپ کا جو طریقہ ہے اور آپ کی زندگی گزارنے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے سامنے دنیا میں کچھ بھی لا کے رکھ سب ہیج ہے، ذرا برابر اس کا تاثر دل میں نہیں آئے، چارانی کا بھی تاثر نہیں، جتنا کلچر ہے آپ کے کلچر کے خلاف، جتنی معاشرت ہے آپ کی معاشرت کے خلاف، جتنے طریقے ہیں آپ کے طریقوں کے خلاف، سب ہیج مردود ہیں. میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا اللہ کرے ہم ہرگز اس کو قبول، لن یقبل منه، کہ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ آسمانی فیصلہ ہے، آپ کے طریقے حیات کے خلاف جتنے طریقے ہیں سب مردود ہیں، خدا اسے منظور نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اس سے آدمی کا کام بنے گا اور نہ آخرت میں اللہ آگے گا، وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آدمی آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا. آپ کے کلچر اور آپ کی معاشرت کے خلاف جتنی معاشرت رائج ہو رہی ہے، جو طور و طریق، چاہے وہ قوم و سماج کے ہو، چاہے وہ ہمارے باپ دادا کے ہو، چاہے وہ طریقے باپ دادا کے ہو، باپ دادا سر آپ کو پڑھو ان کی عزت، ان کا احترام، لیکن ان کا کھوٹا طریقہ تھوڑے لیجیے، بھائی دادا شراب پیتے تھے جہالت میں تو ہم بھی بولو نا ہمارے جہالت تھے شراب تھی، لوگ پیتے تھے، دادا بھی پیتے تھے اور سب کو پتا ہے بھائی پیتے تھے، مسلم بات پیتے تھے، وہ ابا بھی کہتے بھائی پیتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، تو کیا ہم بھی رکھیں؟ ارے بولو نا بھائی، تو باپ دادا نے اگر کوئی شادی بیاہ میں غلط طریقہ رائج کر دیا تو ہم اس کو اختیار کریں گے؟ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کے طریقوں کو بولنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، تاجروں کو جا کر کہنا ہے کہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت میں، کاشتکاروں کو کہنا ہے کہ کامیابی حضور والی کاشتکاری میں، شادی کرنے والوں سے کہنا ہے کہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شادی میں، آپ کے طریقے کے خلاف اگر شادی ہے تو وہ شادی بوال بن جائے، وہ مصیبت بن جائے اور لڑائیوں کا ذریعہ بنے گی، وہ سکون کا ذریعہ نہیں بنے گی. شادی تو سکون کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، دو میاں بیوی صرف نہیں، دو خاندان جڑ جاتے ہیں، لیکن اگر حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ شادی جو ہے عداوت کا ذریعہ بنے گی. دو سکی بہنوں نے رشتے کیے، بیٹا بیٹے دیے اور شادی ایسی ہو گئی کہ دو بہنوں کے تعلقات، دو بھائیوں نے بیٹا بیٹی کی شادی کی، بھائی بہنوں نے، دو بھائیوں نے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اور شادی کے بعد سے تعلقات کیا ہوا؟ شادی تو تعلق بنانے کا ذریعہ تھا، دو اجنبی خاندانوں کو ملانے والی چیز تھی، اور دو ملے ہوئے جدا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ کہ اوپر سے لعنت برسی ہے، کیا برسا ہے؟ اوپر سے لعنت اتری ہے، جو گناہ کیے اس شادی میں اور جو گناہ، جو کبائر اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے جس میں، تو اوپر سے لعنت اتری ہے کہ دو سگے بھائیوں کا تعلق ختم ہو گیا، دو سگی بہنوں کا تعلق ختم ہو گیا. جس لڑکی کو 15 گھر دیکھ کر سلیکٹ کر کے لائے تھے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 گھروں کو پھر کر ایک پسند کر کے لایا آدمی، اور جب تک منگنی تھی وہاں تک تو اس کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا کہ ایسی ہے، اس کی بہن نے کہا ہم تو ایسی بہو دیکھ کر آئے، اور اس کی ماں کہے کہ میرے لڑکے کے لیے پری لائے، اور شادی ہوئی ابھی 15 دن میں پری ہری ہو گئے کہ اب شکایتیں شروع ہو گئی کہ لعنت اتری ہے اوپر سے کہ دلوں کو اللہ نے پھیر دیا، محبتیں ختم کر دی. طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا، محبتوں کو عداوتوں سے بدل دیا، دشمنیوں سے بدل دیا، نفرتوں سے بدل دیا کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا تیار نہیں، کہ یہ وہ وبال و عذاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کا. اس لیے یہ مبارک محنت ہے، یہ مبارک محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس میں مشغول کرے. پارٹ ٹائم کرنے کا کام نہیں ہے کہ بارش کے موسم میں کچھ کام نہیں ہوگا تو تبلیغ کرے گی، یہ تو زندگی کا مقصد ہے ہمارا، اور دوسروں کے لیے سب سے پہلے ہمارا نفع ہے، سب سے پہلے ہمارا فائدہ ہے اور اس سے دوسروں کو بھی نفع ہو. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے. چھوڑا کیا نہیں، استقامت کے ساتھ، پابندی کے. کوئی بھی کام جب تک آدمی پابندی سے نہیں کرتا اس کا نفع آدمی کو نہیں ملتا. اور حدیث میں خیر العمل ما دام علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی والا ہو اگرچہ تھوڑا، یہ تھوڑا ہے لیکن پابندی والا ہے، وہ بہترین عمل، اس کا فائدہ ہوگا آدمی کو استقامت کے ساتھ. پابندی کرے، مقامی کام میں بھی 2.5 گھنٹے پابندی سے دے، مسجد کا عادی بناوے اپنے آپ کو، مسجد کا عادی بناوے. فارغ اوقات میں بجائے ادھر ادھر بیٹھنے کے مسجد میں آ جائے، تلاوت کریں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، دعا مانگیں. خالی بیٹھے رہیں گے مسجد میں قبلہ رو با وضو ہو کر تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا رہے گا. اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے. اللہ کے گھر میں کثرت سے آنے جانے والے کے بارے میں حدیث میں کہ اس کی ایماندار ہونے کی گواہی، یہ اللہ کا پڑوسی ہے. جب وہ اپنے کسی کام سے جاتا ہے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں کثرت سے رہنے والا ہے، کتنے فضائل ہیں اس میں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا وقت مسجد میں گزارے، تعلیم ہو رہی تعلیم میں بیٹھے اطمینان کے ساتھ، کچھ قرآن سیکھیں سکھاویں، سیکھے ہوئے تلاوت کریں، کوئی مسلمان بھائی ملا اس کو لے کر بیٹھے بات کرے، اس کی خیر خبر پوچھے. اعمال میں کمزوری سستی ہے تو اس کا مذاکرہ کرے، فضائل بتا. مسجد سے جماعتیں بنا بنا کر گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرے، تاکہ ہر مسلمان کا زائد اور فارغ وقت جو ہے وہ مسجد اور مسجد کی محنت کرنا شروع ہو جائے، اور مسجد سے خیر گھر گھر میں پہنچے، ایک ایک گھر میں یہاں سے خیر سپلائی ہو، کسی گھر میں بے دینی نہ رہے، کوئی بے نوازی نہ رہے بستی میں، ساری قسم کی خیر بستی میں وجود میں آوے. اس کے لیے روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹہ ہے کہ ہر ایک 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر اپنے ذمے مکان لے کر ایک ایک بالغ مرد کی ملاقات کر اور باتیں کریں، ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، جنت کی، آپس میں باتیں کریں، سب جو فائدے کی باتیں، مفید باتیں. اور مہینے میں 3 دن لگاوے اپنے ساتھ جماعت بناوے، ہر ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ 12-15 آدمیوں کو تیار کرے اور وہ جوار کے دیہاتوں میں جاوے، مسلمانوں سے ملے اور وہاں جا کر ان باتوں کو زندہ کرے. پہلے باتیں ہوگی دین کی، اعمال کی، آخرت کی، جب باتوں کا ماحول بنے گا تو دھیرے دھیرے عمل کی فضا بنے گا. ہر چیز کی پہلے باتیں ہوتی ہیں، گھر میں باتیں شروع ہوتی ہیں گھر بنانے کی، 6 مہینے 8 مہینے سال بھر باتیں چلتی رہتی ہیں، بنانے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا، پھر وہ باتیں وجود عمل کی شکل میں آتی ہیں. شادی کی پہلے باتیں ہوتی ہیں کہ بچہ جوان ہو رہا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال لڑکی تلاش کرتے ہیں، سارا ہوتے ہیں. وہ باتیں پھر عمل میں وجود میں آ جاتی ہیں. ایسے پہلے دین، ایمان کی، آخرت کی باتیں کرنی ہے سب کو، لیکن عمل کی نیت سے کریں گے تو اللہ جلدی ہم کو عمل کی توفیق دے گا اور پھر اللہ اس محنت سے دوسروں کو بھی توفیق دے دے گا. اس کے لیے 3 دن لگاوے مہینے میں، سال میں کم از کم اپنا چلہ لگا، اللہ توفیق دے ہر سال 4 مہینے لگا، نہیں تو کم از کم 40. گھر میں ماحول بنانے کے لیے گھر میں تعلیم کرے، بیوی بچوں کو لے کر بیٹھے، یہ ہمارا حق، ہمارے ذمے ہے. ہمارے فرائض میں سے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا، فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے گھر میں راہ ہموار کرے، قلوب میں استعداد پیدا کرے عمل کو قبول کرنے کی، قبول حق کی استعداد پیدا ہوتی ہے فضائل سننے سے، اس سے استعداد بنے گی بچوں کی، بچیوں کی، بیوی کی، اور پھر ان کو دیں گے ہم، تو استعداد بن کر دیا ہے تو قبول کریں گے، استعداد بنائے بغیر ہم نے کیا دیا ہے تو قبول کریں گے نہیں، دل سے قبول نہیں کریں گے، اس لیے فضائل کے حلقے گھر میں قائم کریں، مسجد میں جو حلقہ ہو اس میں ہم بیٹھے دوسرے نمازیوں کو بٹھا، اور ہفتے میں دو گش کریں، عمومی فضا بنانے کے لیے جماعت 10 آدمیوں کی جماعت بنا کر پھرے محلے، اس کا ایک اثر پڑتا ہے، 10 آدمیوں کی بڑی جماعت ہے اور محلے کے ذمہ دار قسم کے لوگ جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، تو اس کا ایک اثر ہوگا، 10 آدمیوں کی جماعت پھرے گی محلے میں، اس کا ایک اثر ہوگا، دعا کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، انابت اور تعلق کے ساتھ پھریں گے تو بستیوں سے جہالت اور غفلت دور ہوگی، لیکن وہ گشت بچوں کے حوالے ہو گیا تو پھر وہ گشت صحیح نہیں ہوگا، ذمہ دار قسم کے لوگ گشت کریں، ذمہ دار محلے کے بااثر لوگ، وزن دار لوگ، بڑا تاجر بھی گشت کر رہا ہے، بہت بڑا کاشتکار ہے وہ گشت کر رہا ہے، بڑی دکان کا مالک ہے وہ بھی آ کر گشت کر رہا ہے، تو محلے کے لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، بھائی کوئی اچھا کام ہے، اہم کام ہے، اس لیے دیکھو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ آ گئے، یہ ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، 2-5-15 آدمیوں کا کام نہیں، سب کی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ان کاموں کو پابندی سے کرو، کرو گے انشاءاللہ، پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارا قبول بھی کر لے، ہم کو توفیق بھی دے دے اور ہمیں اس کام پر جمع دے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو ہمیں جمع، ہماری مطلبوں کو دور کر، توفیق ہمارے ساتھ شامل حال کر دے، تو جسے توفیق دیتا ہے اس کے لیے آسان ہو جائے، ہمارے لیے تو اس کو آسان کر، کرو گے انشاءاللہ، اللہ سب کے لیے آسان فرمائے، اب ہمت کر کے بولو کہ 4-4 مہینے کے لیے کون سے کھڑے ہو